الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين يا رب العالمين. معزز حضرات اور محترم خواتین, میں آپ سب کو اس دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ آج چاند نہیں ہوا ہے, اس لیے آج تراویح تو نہیں پڑھی جائے گی, لیکن آج کا سیشن انشاءاللہ ہمارا دو حصوں پر مشتمل ہوگا. پہلے ہم تعارف قرآن مجید یعنی انٹروڈکشن ٹو دا ہولی قرآن, اور اس حوالے سے جو بنیادی باتیں جاننی اور سمجھنی ضروری ہیں, اور جو انشاءاللہ آئندہ ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح کے دوران مومد اور معاون ثابت ہوں گی, آج ان کا تذکرہ ہوگا. یہ سیشن کو تقریباً ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ چلے گا, اس کے بعد انشاءاللہ چائے کا وقفہ ہوگا, اور پھر دوسرے سیشن میں ہم سورہ فاتحہ, جو کہ آپ کو علم میں ہے کہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں, اور رمضان المبارک میں خاص طور سے تراویح کی نماز میں بھی اس کا بار بار مذاکرہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں کچھ باتیں تفصیل سے سمجھیں گے, اور انشاءاللہ اسی پر ہمارا آج کا دوسرا سیشن ختم ہوگا. کل سے اللہ نے کہا تو پھر انشاءاللہ باقاعدہ دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز ہوگا. تعارف قرآن مجید کے حوالے سے سب سے پہلی بات کہ قرآن حکیم کیا ہے, یہ وہ بنیادی سوال ہے جسے قرآن نے خود ایڈریس کیا اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ قرآن حکیم یہ اللہ کا کلام ہے, کلام اللہ اس کے لیے لفظ آیا ہے, جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ, کیا تم اس بات کی تمع رکھتے ہو, توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تم پر ایمان لے آئیں گے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں, ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ, اور پھر اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں, اس کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں. من بعد ما عقلوه, اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ چکے ہوتے ہیں, وہ ہم یعلمون, اور وہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر قرآن مجید کے لیے لفظ استعمال ہوا کلام اللہ, اسے قول رسول بھی کہا گیا ہے, اس معنی میں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ سے اسے جبرائیل امین انہوں نے حاصل کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو نازل کیا. تو یہ دونوں رسول ملک یعنی فرشتوں میں سے جو پیغامبر ہیں, اور رسول بشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ذریعے سے یہ وہ باتیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں. اس لیے کہا کہ انہ لقول رسول کریم, یہ ایک بہت ہی عزت والے رسول, اور دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, جبریل امین جو میں نے عرض کیا رسول ملک, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے یہ مجھ تک اور آپ تک صحابہ تابعین تبع تابعین اور ان کے بعد سلف صالحین کے ذریعے سے یہ ہم تک منتقل ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپوکن ورڈ الفاظ کی صورت میں نازل ہوا, جبکہ اس سے پہلی ایک آسمانی کتاب تورات وہ تختیوں کی صورت میں نازل ہو چکی تھی, جس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 145 میں آتا ہے کہ وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ, کہ ہم نے تختیوں کے اندر لکھ دی تھی ہر ضروری چیز جو نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ہم نے ان کے اندر تحریر فرما دی. قرآن حکیم کی عظمت کی اصل وجہ اس کا کلام اللہ ہونا ہے, اس لیے کہ کلام جو ہے یہ متکلم کی صفت ہوتا ہے اور اس کی اصل عظمت اس سے یا تو اللہ خود آگاہ ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب مبارک پر اس کا نزول ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم نازل فرما دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر, لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, تو تو دیکھتا کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کی خشیت سے. وتلک الامثال نضربھا للناس, اور یہ تو کچھ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں, لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں, یعنی اصل حقیقت اس سے بھی کہیں بلند و برتر ہے, لیکن جس درجے میں عقل انسانی متحمل ہو سکتی ہے اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے یہ بات واضح فرمائی. عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام, بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے, یعنی یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے, اس لیے دنیا کے سارے کلاموں سے افضل, اعلی, برتر, سپریم, سپیریئر اور سب سے زیادہ عزت اور احترام کا مستحق. اگلی بات یہ کہ لفظ قرآن کے معنی کیا ہے, اس لیے کہ آپ حیران ہوتے ہوئے کہ یہ سوال, قرآن مجید تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب سے آنکھ کھولی ہے, جب تک سے شعور کی آنکھ کھولی ہے ہم سنتے چلے آئے ہیں, لیکن شاید کم یہ موقع ہوا ہو کہ اس کے معنی اور مفہوم کو, کس لفظ کا اپنا معنی اور مفہوم کیا ہے اس کو جانا جائے. اس کے جو بہت سارے مفہوم بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بتایا گیا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا, اس لیے کہ اسے پڑھا بھی ٹھہر ٹھہر کر جاتا اور اس کا نزول بھی تھوڑا تھوڑا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا. پھر یہ لفظ قرن سے بنا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا, ایک چیز کا دوسری چیز سے ملانا, اور اس مقدس کتاب میں اللہ پاک نے سارے ضروری علوم, ان سے متعلق جو اصولی ہدایت ہے اس سب کو اس کے اندر جمع فرما دیا ہے. تمام آسمانی کتابوں کی جتنی صحیح تعلیمات تھیں ان سب کا مجموعہ, ان کا خلاصہ, ان کا عطر, ان کا نچوڑ, وہ اللہ پاک نے اپنی اس آخری ہدایت کے اندر اس کو جمع فرما دیا ہے. ایک اس کا مفہوم بتایا گیا ہے قرآ یقرأ قرآنن, کثرت سے اس کو پڑھنا, بار بار پڑھی جانے والی کتاب, اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے تو اس میں کوئی مبالغہ ہرگز نہیں ہے. قرآن مجید نے جنوں اور انسانوں کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج پیش کیا وہ بھی آپ غور کیجئے کہ وہ یہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے, اس لیے سب کے سامنے قرآن نے یہ کہا, جس کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے بار بار, میں ایک ہی حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں, قل ان کنتم فی شکٍ مما, قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, ان سے کہیے کہ اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, فاتو بسورت من مثلی, تو اس جیسی ایک سورت ہی لا کر دکھاؤ, یعنی اس میں صورتیں آپ دیکھیے, جیسے آگے ذکر آئے گا کہ طویل ترین صورتیں, سورہ بقرہ 250 پارے, 40 رکوع, 286 آیات پر مشتمل صورت, اور اس میں مختصر ترین صورتیں بھی جو صرف 3-3 آیات پر مشتمل, سورت الکوثر, سورت النصر, سورت العصر, یہ جو ہے مختصر ترین صورتیں ہیں. قرآن کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ جو طویل صورتیں اس جیسی صورت, اس جیسی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے برابر بھی کچھ صورت لا کر دکھاؤ, اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو تمہیں اس کا جواب پیش کرنے کے قابل ہونا چاہیے. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ انسانیت پہلے اس کا جواب نہیں پیش کر سکی, اور آج بھی اپنی ساری ٹیکنالوجی کی ترقی, سپر کمپیوٹر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس سب کے ہونے کے باوجود یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے, اور نہ اس کا کوئی جواب دے سکا ہے نہ تا قیامت دے سکے گا. البتہ اس کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ اس زمانے میں چونکہ عرب تو خود بڑے قادر الکلام شاعر تھے, اور ان میں سے جو شاعر جو سب سے زیادہ سیلیبریٹڈ پوئٹ ہوتا تھا اس کا کلام جو ہے وہ خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الکوثر کو خانہ کعبہ میں ان کے چیلنج کے لیے جا کر لٹکا دیا کہ اگر تمہارے خیال میں یہ کوئی انسانی کلام ہے, کوئی شاعری ہے, تو تم بھی اس کا جواب پیش کرو. وہ اس کا جواب تو نہیں پیش کر سکے, البتہ انہوں نے اس میں ایک مصرے کا یا ایک چھوٹے سے جملے کا اضافہ کر دیا, اور وہ انہوں نے کہا کہ ما ھذا قول البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. انسانی کلام ہو تو ہم اس کا جواب پیش کریں, گویا کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ کلام اللہ. تو یہ عرض کیا کہ وہ چیلنج جو سب کے سامنے ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ وہ بھی اللہ کا یہ کلام. آپ کے علم میں ہے جب انشاءاللہ آگے ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو اس میں بار بار کفار کا یہ مطالبہ آئے گا کہ جیسے پچھلے انبیاء اور رسل کو حصے معجزے ملے تھے ویسا ہی کو معجزہ آپ لا کر دکھائیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دفعہ یہ جواب دلوایا گیا کہ میرا معجزہ تو یہ قرآن ہے, جس کو ماننا ہے اس کو دیکھ کر, اس کو سمجھ کر, اس کو پڑھ کر جو ہے وہ مان. اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قسم اس قرآن کے حوالے سے کہی, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, اس قرآن حکیم کی قسم ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. آپ کی رسالت کا سب سے بڑا ثبوت, سب سے بڑی دلیل یہ کلام ہے جو ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے جاری ہوا, جنہوں نے کبھی کسی کے سامنے زانو تلمذ حاصل نہیں کیے, جن کے بارے میں یہ کفار اور دوسرے مخالفین کہتے رہے کہ جناب یہ کسی سے سیکھ کر آ جاتے ہیں, کہ کوئی شاعری ہے جو یہ لکھ لیتے ہیں. لیکن عالم واقعہ میں ہر کسی کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو خود جب آپ کے اوپر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہونے لگا اور جبرائیل امین نے کہا کہ اقرا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مانا وقاری, میں تو پڑھا ہوا نہیں. ان کی زبان مبارک سے دنیا کا سب سے حکیم ترین کلام جس کا کوئی بھی جواب تاریخ انسانیت پیش کرنے سے قاصر ہے, یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وہ بولتا ثبوت. اس حوالے سے کیونکہ عام طور پر آج کی دنیا آداب و شمار اور سٹیٹسٹکس کی دنیا ہے, تو آپ کو چند ایک باتیں دلچسپی کی عرض کرتا ہوں. یہ سلائیڈ سٹیٹسٹکس والی جو نیچے ہے وہ دکھا دیجئے. قرآن مجید کے بھی جب الفاظ کی گنتی ہوئی, اور آج کل الفاظ کی گنتی کو مشکل کام اس لیے نہیں ہے کہ قرآن مجید کو بھی کمپیوٹر کے ذریعے سے اس کے سارے الفاظ جو ہیں ان کو لسٹ کر لیا گیا ہے, اور اس لحاظ سے کوئی بھی آپ ایک لفظ ڈالیں, حتیٰ کہ عربی کے لحاظ سے اس کا روٹ ورڈ بھی اگر آپ ڈال دیں تو اس سے جتنے الفاظ بنتے ہیں وہ بھی سب کے سب ود ان نو ٹائم کمپیوٹر جو ہے کاؤنٹ کر کے بتا دیتا ہے. تو ایسی ہی ایک اسٹڈی جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر یہ ڈاکٹر طارق افسویدیان ان کی ہے, انہوں نے جو اس میں اعداد و شمار کے حوالے سے جو قرآن مجید کا معجزہ ہونے کے پہلو نمایاں کیے, تو اس اعتبار سے عرض کرتا ہوں کہ ایک بات اس میں یہ آئی ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, اور اس میں اللہ تعالی نے جن باتوں کے بارے میں فرما دیا ہے کہ یہ ایک جیسی ہیں تو ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی گنتی میں برابر ہے. آپ کو بات مثال سے واضح ہوگی. قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, لوگ ان کے بارے میں بغیر باپ کی ولادت ان کی اس پر بہت سارے جو اشکالات اور اظہار کرتے ہیں, اس کا جواب اللہ پاک نے دیا اور فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کا ہے. خلقہ من تراب, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا تھا. ثم قال له کن فیکون, اور پھر ان سے اللہ نے کہا کہ ہو جائیے اور وہ بن انسان بن گئے, وہ ہو گئے. یعنی تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت پر اشکال ہے. آدم علیہ السلام کے تو نہ ماں تھے نہ باپ تھے, وہ کہاں سے آئے؟ وہ بھی اللہ کے, جو اللہ اپنے کلمہ کن سے انہیں وجود بخش سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ کی جگہ اللہ کا کلمہ کن لے لے؟ یہ تو ہے بات جو جس کے پرسپیکٹو میں یہ آیت آ رہی ہے. اب یہاں پر دیکھیے دو الفاظ استعمال ہوئے, ایک ہے آدم اور ایک ہے عیسیٰ. یہ دونوں الفاظ جب ان کی گنتی کی گئی تو قرآن مجید میں لفظ آدم آیا ہے 25 مرتبہ, 25 times. آدم علیہ السلام کا ذکر جیسا کہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے, آدم اور ابلیس کا واقعہ فی نفس ہی 7 مقامات پر آیا ہے, ادروائز اور مختلف حوالوں سے ان کا تذکرہ. اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے نام کو جب کاؤنٹ کیا گیا کہ وہ کتنی دفعہ آیا تو وہ بھی 25 مرتبہ آیا ہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کسی اور کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے, آدم علیہ السلام کا ذکر کسی اور کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے, لیکن اگر اللہ نے فرما دیا کہ ان دونوں کی مثال ایک جیسی ہے تو ان کے لیے جو الفاظ اس کلام میں آئے ہیں وہ بھی برابر ہیں. بتائیے ذرا کسی بھی دنیا میں اس کے مصنف کے لیے ممکن ہے کہ وہ مختلف حوالوں سے کوئی بات کہہ رہا ہو اور اس میں جو ہے وہ ایک بات کہہ دے کہ جناب یہ دو چیزیں برابر ہیں, تو پھر پوری کتاب کے اندر اس کے الفاظ کی گنتی بھی برابر. اس کے برعکس جہاں فرما دیا کہ یہ دو چیزیں برابر نہیں ہیں تو وہاں پر آپ غور کیجئے, یہ وہ مشہور آیت ہے جو سود سے متعلق ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275, اس میں فرمایا قالوا انما البيع مثل الربا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے. وأحل الله البيع وحرم الربا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا. 100 باتوں کی ایک بات, کسی کو کوئی اور آرگومنٹ کوئی لاجک سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی, سب سے بڑی بات یہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا. اب یہاں دو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, ایک ہے البیع تجارت اور ایک ہے الربا سود. ان دونوں کی جب گنتی آئی ہے تو لفظ البیع قرآن مجید میں آیا 6 مرتبہ اور الربا آیا 7 مرتبہ, اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ان دونوں کی مثال برابر نہیں ہے, تو اس کے الفاظ کی گنتی بھی اس کے اندر بھی آپ کو ڈفرنس جو نمایاں نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے آپ کو حیران کن چیزیں اس میں سامنے آئیں گی. مثال کے طور پہ لفظ الیوم جس کے معنی ہوتے ہیں دن, یوم الجمعہ جمعے کا دن, یہ اس کی جب گنتی کی گئی تو یہ قرآن مجید میں آیا 365 مرتبہ. تو یوم 365, سال کے کتنے دن ہوتے ہیں 365. تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں دیکھیے کس طرح سے بلٹ ان جو ہے یہ چیزیں اس کو شامل ہے. اسی طریقے سے شہر, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, شہر کے معنی ہوتے ہیں مہینہ, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. لفظ شہر کی جب گنتی ہوئی ہے تو یہ آیا ہے قرآن مجید میں 12 مرتبہ کہ اس کے لیے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. ایک بحث عام طور پہ یہ چلتی رہتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ ہجری کیلنڈر ہے, لیکن قرآن مجید میں دونوں قسم کے کیلنڈر کا تذکرہ ہے, جو ہجری کیلنڈر یا جو لونر کیلنڈر ہے اس کا بھی تذکرہ ہے اور جو سولر کیلنڈر ہے اس کا بھی تذکرہ ہے. اس کے لیے سورہ کہف کی آیت نمبر 25 جہاں پر یہ بحث ہو رہی تھی کہ اصحاب کہف غار میں کتنا عرصہ رہے, تو اللہ پاک نے اس کا ہمارے لیے اس کی صحیح جو ہے وہ تعداد بتائی اور ارشاد فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین, وہ رہے اس غار کے اندر 300 برس, وزدادو 9 اور 9 برس مزید اس کے اوپر. 300 برس یہ آپ کے شمسی کیلنڈر کے مطابق, اور چاند کا کیلنڈر آپ کے علم میں ہے کہ 10 دن چھوٹا ہوتا ہے, تو اس کے لحاظ سے 9 برس مزید. تو دونوں کیلنڈر ان کا ذکر آپ کو اس قرآن کے اندر مل جائے گا. اسی طریقے سے اور دوسرے الفاظ ان میں جہاں ان کے مانوی مناسبت یا وہ ایک دوسرے کے جوڑا ہیں اسی طریقے سے ان کی تعداد میں بھی جو ہے وہ آپ کو اکویلٹی نظر آئے گی. مثلاً الدنیا, یہ دس ورلڈ, یہ دنیا, اور دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت. دنیا کے جو اینٹینم ہے, جو اس کی ضد ہے, وہ آخرت. تو اس اعتبار سے دونوں کا تذکرہ, دنیا کا تذکرہ بھی 115 مرتبہ قرآن مجید میں آیا, اور آخرہ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں 115 مرتبہ آیا. پھر فرشتے خیر کی قوتیں الملائکہ 88 ٹائمز ان کا ذکر آیا, اور اس کے برعکس جو الشیاطین شر کی قوتیں ان کا ذکر 88 مرتبہ اس قرآن مجید میں آیا. زندگی اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں 145 مرتبہ, اور زندگی کی ضد کیا ہے؟ موت. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں 145 مرتبہ آیا ہے. الرجل یعنی مرد, اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا 24 مرتبہ, اور المرآ خاتون, اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں 24 مرتبہ آیا. تو اس اعتبار سے اللہ کے بندے اور بندیاں ہونے کے ناطے مرد اور عورت میں اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی تمیز نہیں ہے. اس لیے تو دیکھیے اس خالق و مالک کے قربان جائیے کہ اگر اس نے جو ہے مردوں کا ذکر 24 مرتبہ فرمایا تو 24 مرتبہ ہی اس نے خواتین کا تذکرہ بھی فرمایا. یہ دوسری بات ہے کہ انتظامی اعتبار سے ایک جب ایک خاندان وجود میں آتا ہے تو اس میں ہیڈ آف دی فیملی اللہ تعالیٰ نے جسے زیادہ بھاگ دوڑ کی صلاحیت دی, جس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ رکھی ہیں, مرد کو بنایا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد انسان کا اللہ تعالیٰ کا بہت فیوریٹ ہے, اور خدا نخواستہ جو خواتین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ سوتیلی ہیں, بلکہ اللہ کے بندے اور بندیاں ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں. اسی لیے دونوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ایکول نمبر آف ورڈ میں آیا. اسی طریقے سے قوم لوگ, اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں 50 مرتبہ آیا, اور قوموں کی طرف اللہ نے رسول بھیجے تو رسولوں کا تذکرہ بھی جو ہے رسول جو ہے یہ بھی 50 مرتبہ آیا. مسلم, بندہ مسلم, اس کا ذکر قرآن مجید میں 41 مرتبہ آیا, اور مسلم کے لیے لازم و ملزوم ہے جہاد, اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں 41 مرتبہ آیا. اسی طریقے سے ایک اور آپ کو بڑی عجیب, جہاں پر بظاہر نمبر برابر نہیں ہے لیکن ان میں بھی بڑی حیران کن آپ کو جو ہے ریشو پرپورشن ملے گا, وہ ہے البحر, سی, سمندر, اس طریقے قرآن مجید میں آیا 32 مرتبہ, اور البر, خشکی, اس کا ذکر جو ہے یا زمین یا لینڈ جسے آپ کہتے ہیں, آیا 13 مرتبہ. اب 32 اور 13 کو اگر جمع کریں تو 45 آتا ہے, اور ان کی اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو 32 جو ہے وہ 45 کا 71.11% ہے, جو کہ پانی کا تناسب ہے اس پوری زمین کے اوپر, خشکی اور تری کا جو ریشو پرپورشن ہے, اور اس کے برعکس جو دوسری ریشو پرپورشن ہے 13 جو ہے وہ 45 کا آتا ہے 28.88%, جو کہ زمین کا تناسب ہے اس پورے کرہ ارضی کے اوپر خشکی کا تناسب. تو اس سے آپ کو ان چند حوالوں سے یہ بات واضح ہوگی کہ یہ قرآن مجید کتنے پہلوؤں سے موجود ہے. یہ تو اس کا بہت ہی ایک, یوں سمجھیے کہ جو اس کے اپنے علم و حکمت کے پہلو ہیں اور جو اور بہت سارے انگنت پہلو, ان کے اعتبار سے چھوٹا سا حوالہ, اس لحاظ سے کہ جو آج کل کے ہمارے جو ذہن ذرا حساب کتاب سے بات کو زیادہ آسانی سے سمجھتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ عرض کیا گیا. اب آگے چلتے ہیں کہ قرآن حکیم کیوں نازل ہوا. قرآن حکیم یہ نوع انسانی کی ہدایت اور گائیڈنس کے لیے نازل ہوا ہے. پوٹینشلی بالقوہ یہ ہر انسان کے لیے ہدایت ہے, جیسا کہ روزے سے متعلق آیت میں, آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن مجید کیا چیز ہے؟ ھدی للناس, یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے. وبینات من الہدا والفرقان, اور ہدایت کی بڑی واضح اور روشن نشانیوں پر مشتمل ہے, حق اور باطل میں فرق کرنے والی, تمیز کرنے والی کسوٹی. تو اسے ھدی للناس پوری انسانیت کے لیے, اور ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ جب کوئی اور نبی اور رسول نہیں آنا ہے تو انسانیت کے لیے ہدایت کی ضرورت تو ہمیں کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. اس ضرورت کو تا قیامت پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اس ہدایت نامے کو نازل فرمایا. البتہ اس سے ہدایت صرف ملتی ہے جو سچی طلب اور تڑپ رکھتے ہیں, اور وہ طلب اور تڑپ جنہوں نے اپنی اس حصے تقویٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ودیعت کی ہے، جس نے اس کو زندہ رکھا ہے، اس کو بیدار رکھا ہے، اس کو پروان چڑھایا ہے. اسی لیے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں آپ کو یہ ذکر ملے گا کہ یہ ہدل للمتقین، یعنی اس سے استفادے کی شرط تقویٰ ہے، خدا خوفی ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا جذبہ اگر ہوگا تو انسان اس سے ہدایت جو ہے حاصل کر سکے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ یہ تقویٰ کی پونجی جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. قرآن حکیم ذریعہ حصول ثواب اور برکت کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے، لیکن یہ اس کے سپلیمنٹری بینیفٹس میں سے ہے، یہ اس کے ضمنی فوائد میں سے ہے. بھیجنے والے کی طرف سے اس کا مین پرپز یہ نہیں بتایا گیا، بلکہ بھیجنے والے نے تو یہ کہا کہ میں نے اس کو ہدایت نامہ بنا کر بھیجا. بلکہ اس اعتبار سے شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے گا، پورا قرآن مجید پڑھ جائیے، کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو صرف حصول ثواب یا اصال ثواب کے لیے پڑھنا. پورے قرآن میں آپ کو یہ ذکر نہیں ملے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے اجر اور ثواب نہیں ہے، بلکہ یقیناً اجر و ثواب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل برحق ہے کہ اس کا ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں اجر اور ثواب کی ملتی ہیں. تو اس اعتبار سے اس میں کوئی نہیں، لیکن بھیجنے والے نے اس کا اصل مقصد یہ بتایا ہے کہ اس سے ہدایت کو حاصل کیا جائے، تاکہ انسان کے لیے یہ دنیا بھی اور آخرت بھی اس میں وہ ایک کامیاب زندگی گزار کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر واپس پہنچے. قرآن حکیم کب نازل ہوا؟ قرآن حکیم دو مراحل میں نازل ہوا ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ہم نے اسے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا، اور اسی میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر والی رات میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. تو بطریق انزال یعنی ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے سماع دنیا تک یہ ان ون گو اس ایک رات میں منتقل ہوا، اس کا نزول ہوا، اور پھر اس دنیاوی آسمان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ مبارک پر یہ 23 سال کے اندر، یا جو اگر شمسی اعتبار سے گنا جائے تو 22 سال کی مدت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، سن 610 عیسوی سے لے کر اور سن 632 عیسوی تک بطریق تنزیل، یعنی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ مبارک پر اس کا نزول ہوا. قرآن حکیم کہاں نازل ہوا؟ قرآن مجید حجاز مقدس یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ، ان شہروں کے اطراف اور جوانب میں اس کا نزول ہوا ہے. یہ یعنی اس کی ساری آیات اور صورتیں صرف مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف سفر اختیار کیے ہیں، سفر طائف کے موقع پر کچھ آیات کا نزول ہوا ہے، اسی طریقے سے جب غزوہ بدر کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اس موقع پر آیات نازل ہوئی ہیں، سفر تبوک کے سفر پر جاتے ہوئے بھی اور واپس آتے ہوئے بھی آیات کا نزول ہوا ہے. تو یہ مختلف مواقع پر، اور جہاں باقی سارا قرآن مجید اس زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ دو آیات اس قرآن کی ایسی ہیں جو آسمان پر سفر معراج کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، اور وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات. اسی اعتبار سے چونکہ اس کا نزول جس طرح سے ہوا ہے اس میں یہ جو ایک تقسیم ہے سورتوں کی مکی اور مدنی، اس کے بارے میں بھی یہ بات جان لیجئے کہ جو سورتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے پہلے پہلے نازل ہوئیں وہ سب کی سب مکی سورتیں، اور جو سفر ہجرت کے دوران یا ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہوں یا فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں کیوں نہ نازل ہوئی، وہ سب کی سب مدنی کہلاتی ہیں. اگلی چیز یہ ہے کہ قرآن حکیم کیسے نازل ہوا؟ قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا،
اور جیسا کہ سورۃ الشعراء میں کہا گیا کہ نزل به الروح الامین, اسے لے کر روح الامین یعنی جبرائیل امین جو ہے وہ انہوں نے نازل کیا ہے, علی قلبک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر, لتکون من المنذرین, تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والے, انذار کرنے والے, وارن کرنے والے. قرآن حکیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مادی وجود میں وصول نہیں کیا بلکہ روح الامین یعنی جبرائیل امین سے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وصول کیا. بقول جگر مراد آبادی, نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس اس کو سن رہی تھی اور روح الامین جبرائیل امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کر رہے تھے. قرآن مجید کے بہت سارے نام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں قرآن حکیم کے 55 نام نقل کیے ہیں. مثلا القرآن, الکتاب, الفرقان, الہدا, النور, الموعظہ, الذکر, المہیمن, الحکیم, العزیز, المبین اور الکریم, المجید اور احسن الحدیث, سب سے بہترین حدیث, سب سے بہترین بات. یہ بھی انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھیں گے تو اپنے اپنے مقام پر ہی آئیں گے. قرآن حکیم کس زبان میں نازل ہوا, یہ تو ہر ایک کے علم میں ہے کہ یہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے, لیکن نازل کرنے والے نے ایک پہلو قرآن مجید کے سمجھنے کا یہ بھی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم 2 مرتبہ یا 2 سے زیادہ مرتبہ دہرا کر ضرور آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو عربی مبین کے اندر نازل فرمایا اور اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں 10 مرتبہ فرمایا کہ ہم نے اسے عربی زبان کے اندر نازل فرمایا ہے, جسے ملکہ اللغات, کوئین آف دی لینگویجز کہا جاتا ہے, دنیا کی سب سے زیادہ سائنٹیفک لینگویج, جس کو سیکھنا آسان اور جس کے اصول, قواعد اور ضوابط بہت زیادہ پختہ. اور اس حوالے سے بلکہ آپ کو ایک مصنف نو مسلم ہے, ڈاکٹر موریس بوکائی, غالباً آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے, ان کی کتاب دی قرآن اینڈ دی بائبل اینڈ دی سائنس, اس کا اردو میں بھی اور بہت ساری زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. یہ بنیادی طور پر ایک فرینچ سرجن تھے اور ان کے پاس جو فرانس میں عرب ممالک کے لوگ, جیسے ہمارے ہاں سے انگریز لے گیا آپ چیپ لیبر کے طور پر ہمارے بڑوں کو, اور انگلستان میں لے جا کر اس نے ان سے خوب جو ہے وہ کام لیا, اسی طریقے سے وہاں پر الجزائر کے, تیونس کے اور مراکش کے رہنے والے عرب جو ہیں, یہ ان کی فرانس, چونکہ ان کے فرانس کی ایک کالونی تھے یہ سارے کے سارے ملک, اس لیے ان کے لوگوں کو وہ اچیپ لیبر کے طور پر وہاں لے گیا اور پھر وہاں پر ان کی نسلیں اب آگے چل رہی ہیں. تو یہ جب ان کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے تو وہ ان سے سوال کرتے کہ بھئی یہ قرآن مجید کیا اللہ کا کلام ہے, تو ظاہر ہے ان کا تو ایک بلیف تھا, وہ کہتے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے, وہ کہتا میں نہیں مانتا یہ اللہ کا کلام ہے. انہوں نے اپنا علاج کرانا ہوتا تھا, وہ بےچارے خاموش رہتے, کوئی زیادہ اس سے بحث نہیں کرتے تھے. سرجن وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کے پاس شاہ فیصل مرحوم بھی علاج کے لیے گئے اور ان سے بھی اس نے یہی سوال کیا. تو شاہ فیصل نے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے, اس نے کہا ہاں فرینچ میں جو بھی اویلیبل ٹرانسلیشن ہیں وہ سب میں نے پڑھے ہیں. تو شاہ فیصل نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا, تم نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے, تم ایسا کرو کہ عربی زبان سیکھو اور اسے خود پڑھ کر پھر مجھے بتانا کہ کیا یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں. تو اس نے وہاں پر وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی میں عربی سیکھوں گا. اب اتنا مصروف اور بزی سرجن ہونے کے باوجود اس نے باقاعدہ ٹیوٹر انگیج کر کے عربی زبان سیکھی اور اس کے بعد جب اس نے خود اس قرآن کو پڑھا تو وہ مجبور ہوا یہ کتاب لکھنے پر کہ دی قرآن اینڈ دی بائبل اینڈ دی سائنس, کہ قرآن مجید میں جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں سائنس اپنی پوری ریسرچ اور ترقی کے باوجود کسی ایک کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکی, اور بائبل کے اندر اتنی بہت ساری غلط باتیں شامل کر دی گئی ہیں جو سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں ان کو آسانی سے رد کر دیا گیا ہے. تو یہ ہے فرق کہ اگر اس کلام کو اس کی اصل زبان کے اندر انسان سمجھتا ہے تو اس کے ذہن کے دریچے کتنے کھلتے ہیں اور وہ حقیقت تک کتنی آسانی سے پہنچ جاتا ہے. قرآن حکیم کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن حکیم کا اسلوب ایک عام لکھی ہوئی کتاب جیسا نہیں ہے, بلکہ اس کا اسلوب ایک تقریر کا سا اسلوب ہے. تمام صورتیں جو ہیں یہ اللہ تعالی کے خطبے ہیں, یہ ڈیوائن اوریشنز ہیں, اور اگرچہ یہ شاعری نہیں ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آزاد شاعری اس سے ماخوذ ہے تو یہ کسی درجے میں اس بات کو یعنی یہ درست ثابت ہوگی. اس لیے کہ اس کے شاعری نہ ہونے کے بارے میں خود اللہ نے کہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ شاعر کہتے تھے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا کہ وما علمناہ الشعر, ہم نے کہ انہیں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سکھایا ہی نہیں ہے. وما یم بغی لہ, اور نہ ہی یہ شعر ان کے شایان نشان ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, یہ تو نہیں ہے مگر ایک ذکر, ایک یاد دہانی, ایک نصیحت, ایک شرف, ایک آنر اور قرآن مبین, روشن قرآن. اسی طریقے سے سورہ حاقہ کے اندر فرمایا وما ہوا بے قول شاعر, یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. قلیلا ما یؤمنون, لیکن لوگ اس پر کم ہی جو ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین لاتے ہیں. قرآن حکیم کی ترتیب و تدوین کس طرح سے ہوئی یہ بات بھی ذرا سمجھ لینے کی ہے, اس لیے کہ قرآن حکیم کی ترتیب و تدوین کے دو اعتبارات سے ہوئی. ایک ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے, جس کے اعتبار سے سب سے پہلی جو ہے سورہ علق, اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کی ابتدائی 5 آیات پر مشتمل پہلی وحی تھی. اور دوسری اس کی ترتیب ہے ترتیب تلاوت, جس کے اعتبار سے سورہ فاتحہ اس کی پہلی سورت. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی تدوین اور کمپائلیشن یہ نزول قرآن کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نازل ہونے والی آیات سے کے متعلق بتاتے رہتے تھے کہ انہیں فلاں صورت میں اس ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یاد فرماتے تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی یاد کرواتے تھے, انہیں حفظ کرواتے تھے اور ساتھ ساتھ انہیں لکھواتے بھی تھے. اس لیے کہ اگرچہ اس وقت تک باقاعدہ کوئی پیپر ایجاد نہیں ہوا تھا, لیکن جو بھی ذرائع اس وقت میسر تھے جن میں یہ آتا ہے کہ چمڑے کے ٹکڑے, جانوروں کی کھالیں, کھجور کے پتے, اونٹ اور بکری کے جو چوڑے چانے کی ہڈی, یہ جو مختلف چیزیں اویلیبل تھیں ان کے اوپر قرآن مجید تحریر کیا جاتا تھا متفرق طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے پاس. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنوی کے دوران بھی موجود. مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی گائیڈنس کے تحت اس کی حفاظت کا یہ اہتمام فرماتے تھے کہ ہر رمضان المبارک میں جتنا قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا جبرائیل امین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور فرمایا کرتے تھے. اس اعتبار سے یہ ایک بہت ہی پیاری اور مبارک سنت ہے جو صحابہ کرام, جو ہمارے حفاظ کرام رمضان المبارک میں آپس میں ایک دوسرے کو جو قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں اور پھر ہمیں سناتے ہیں, تو یہ اصل میں اس کی نسبت کہاں جا کر مل رہی ہے. غور کیجئے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین وہ آپس میں اس کا دور فرمایا کرتے تھے. اور آخری رمضان المبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنوی کا تھا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے ساتھ اس کا دو مرتبہ دور فرمایا, یعنی ٹو میک شیور کہ اس کے اندر کسی پہلو سے کوئی بھی جو ہے وہ کمی نہ رہ جائے. جس طرح سے اللہ نے منتقل کیا ہے جبرائیل امین کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس پر, کیا من و عن اسی طرح سے وہ محفوظ ہے کہ نہیں, اس کو انشور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات دنوی کے آخری رمضان المبارک میں اس کا دو مرتبہ دور فرمایا. اور اس کے بعد دور صدیقی میں قرآن حکیم کو کتابی صورت میں یکجا کیا گیا. یہ عظیم کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی کی قیادت میں ایک کمیٹی نے کیا, اور گویا کہ اس وقت جو ہے قرآن مجید کو ایک مرتب کتاب کی شکل میں اس وقت اس کی تدوین ہو چکی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں. اور یہ جو مشہور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے قرآن مجید کو پہلی مرتبہ جمع کیا گیا وہ درست نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ہوا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کی قیادت میں ہی کمیٹی نے قرآن حکیم کو ایک متفقہ رسم الخط, ایک کامن رائٹنگ پیٹرن کے اوپر جو ہے اس کو مرتب کیا. اس کے 7 نسخے جو ہے تیار کروائے گئے, اس لیے کہ اس سے پہلے وہ مختلف طریقوں سے لکھنے کا, آپ کو پتا ہے کہ لفظ کو لکھنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. وہاں پر سٹینڈرڈائزیشن کے اوپر اتنا زور تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پڑھنے میں لوگوں کو دقت ہو, تو اس میں جو ہے الفاظ جو ہیں ان کو بھی لکھنے کے لیے ایک اسٹینڈرڈ طریقہ وہ اس وقت مرتب کیا گیا. اس کے مطابق 7 نسخے تیار کروا کر مختلف شہر جو اہم شہر تھے جو اس وقت کے پروونشل کیپٹلز تھے ان میں بھجوا دیے گئے, اور ساتھ یہ کہا گیا کہ اس کے علاوہ کسی اور رسم الخط پر اب اس کو لکھنے کی اجازت نہیں ہے, تاکہ یہ سب کے لیے ایک ہی طریقے سے لکھا ہوا سب کو پڑھنا یاد کرنا اس کو آسان ہو جائے. قرآن مجید تا قیام قیامت محفوظ ہے. کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اس کے بھیجنے والے نے لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اور یہ اس کی خدا یہ جو ڈیوائن اس کی پریزرویشن کی اور حفاظت کی اسکیم ہے یہ اسی کا حصہ ہے کہ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ 6-7 سال کا بچہ جو ابھی کوئی اور چیز ہے وہ اچھی طرح سے نہ پڑھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے, اتنی ضخیم کتاب اور ایک جو ہے زیر زبر کے فرق کے بغیر جو ہے وہ پوری جو ہے اس کے سینے کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے, اور ایک وقت میں جو ہے دنیا میں کروڑوں کروڑ حفاظ جو ہے وہ موجود رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جو خدائی جو ہے اسکیم ہے اس کی حفاظت کی اس کا ایک حصہ. قرآن حکیم کی جو ڈیوائن ڈویژن ہے خدائی تقسیم وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کی خدائی تقسیم جو ہے وہ مین جو ڈویژن ہے وہ تو صورتوں کی شکل میں ہے. قرآن مجید کی کل 114 صورتیں, اور ان میں جو میں نے عرض کیا جو مکی اور مدنی کی جو تقسیم آپ کو میں پہلے واضح کر چکا, تعداد کے اعتبار سے بھی مکی صورتیں 86 اور مدنی صورتیں 28. پھر اس سے چھوٹا یونٹ جو قرآن مجید کا ہے وہ ہے لفظ آیت. آیت کے لفظی معنی ہے نشانی, اللہ تعالی کے علم و حکمت کی نشانی. آیات کی کل تعداد 6000 سے زائد ہے, ایک گنتی کے مطابق 6666, لیکن ہمارے ہاں جو مصحف ہیں اس میں یہ 6666 سے تھوڑی کم آپ کو ملے گی. اس کی وجہ اس میں جو ہے کہ کہاں پر کون سی آیت ختم ہو رہی ہے اور آیت بسم اللہ کو اس میں کاؤنٹ کیا جا رہا یا نہیں کیا جا رہا, اس وجہ سے فرق آتا ہے, ورنہ جو کل الفاظ ہیں ان کے اندر کوئی فرق نہیں. اس کے اصطلاحی معنی ہے آیت کے سورت کے اندر جو سب سے چھوٹی ڈویژن سب سے چھوٹی اکائی وہ آیت ہے. اس کے بعد جو رکوع جس سے ہم واقف ہیں, رکوع جو لفظ رکوع یہ رکع سے بنا ہے. دور صحابہ تک تو تقسیم جو تھی وہ صرف یہی آیات کی اور صورتوں کی تھی, لیکن دور صحابہ کے بعد صورتوں کو رکوعوں میں فردر سب ڈیوائڈ کیا گیا تاکہ نماز کی ایک رکعت میں کسی بڑی صورت کا کم از کم اتنا حصہ جو آسانی سے تلاوت بھی کیا جا سکے اور جس میں معنی اور مفہوم بھی کسی درجے میں مکمل ہو رہا ہو, مضمون بھی کسی درجے میں ادا ہو رہا ہو. رکوعوں کی قرآن مجید میں کل تعداد 558 ہے, اور رکوع کے حوالے سے آپ کو علم میں ہوگا کہ مصحف میں جو عین کا لفظ آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے وہ ایک رکوع کے ختم ہونے کی علامت ہوتا ہے. اس عین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ 3 نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک اس کے ٹاپ کے اوپر آپ کو نظر آئے گا, یہ اس صورت میں وہ کون سا رکوع ہے, رکوع کا نمبر. مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے تو اس کے اندر یہ 20 رکوع ہے یا 25 رکوع ہے یا 40 رکوع ہے, یہ جو ٹاپ پہ نمبر لکھا ہوا ہے آئین کے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے اس صورت میں رکوع کا نمبر. اس آئین کے پیٹ میں یا مڈل میں جو نمبر لکھا ہوا ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس رکوع میں کتنی آیات, بس کسی رکوع میں 8 آیات, کسی میں 10 آیات, کسی میں 12 آیات, ڈیپینڈنگ اپان آیات کے سائز کے اعتبار سے اور مضمون کی تکمیل کے اعتبار سے. اور جو رکوع کے نیچے جو نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس پارے کا کون سا رکوع ہے. تو اس اعتبار سے یہ تینوں نمبر کی اپنی سگنیفیکینس ہے. اکثر و بیشتر شاید آپ حیران ہوتے ہوں کہ یہ بیچ میں یہ 3 الگ الگ نمبر جو ہے دیے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے مصحف میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پیج کے جو دائیں یعنی ٹاپ کے اوپر جو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر پارے کا نام اور اس کا نمبر لکھا ہوا آتا ہے. پیج کے اسی پیج کے جو ٹاپ لیفٹ ہینڈ کارنر کے اوپر آپ کو سورت کا نام اور سورت کا نمبر جو ہے لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ چیزیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ذوق اور شوق عطا فرمائے, آئندہ جب آپ اپنی تلاوت کر رہے ہوں تو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی مصنف نے کسی اس نے جو حوالہ جو دیا ہوا ہے تو کسی جگہ سے کہا یہ فلاں سورت کی فلاں آیت, تو وہ سورت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف سورت کا نمبر دیا ہوتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پارے کا نمبر جو انہوں نے دیا ہے یا آیات کے نمبر دیے ہوئے ہیں. آیت کے حوالے سے بھی آپ یہ جان لیجئے کہ آیت کا اختتام عام طور پر اس کے گول دائرہ اور اس کے اندر اس آیت کا جو نمبر ہوتا ہے وہ اینڈ پہ, اگر جو قرآن مجید کی پہلی آیت ہے جیسے الف لام میم, اس پر اس کے بعد آپ دیکھیں گول دائرہ, اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلی آیت یہاں پر پوری ہو گئی اور اس کے بعد آپ اس دائرے میں دیکھیں گے نمبر ون لکھا ہوا. پھر آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, اور پھر گول دائرہ, اور اس کے اندر آپ کو نمبر ٹو لکھا ہوا ملے گا. تو یہ آیات کے نمبر, عام طور پر کسی آیت کا نمبر دیکھتے ہوئے ہم اس گول دائرے میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس سے اگلی آیت دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. گول دائرے میں جو نمبر ہے اس سے جو پہلے آیت ہے وہ ہے اس کا یہ نمبر ہے, یہ نہیں ہے کہ اس نمبر کے بعد آیت شروع ہو رہی ہے, بلکہ نمبر جو ہے وہ آیت کے اختتام پر لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگر آپ اس چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے تو جب بھی کبھی کوئی یہ بتائے کہ جی فلاں آیت نکال لیجئے یا فلاں رکوع نکال لیجئے تو آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت سہولت رہے گی. اس سے آگے قرآن مجید کی منزلیں, دور صحابہ میں جو سورتوں اور آیات کی تقسیم کے علاوہ جو تقسیم تھی وہ قرآن مجید کی منزلیں, اس زمانے میں نہ رکوع ہوتے تھے نہ پارے ہوتے تھے, سات منزلیں قرآن مجید کی. اس اعتبار سے کہ کم و بیش ساڑھے تین چار پاروں پر مشتمل, چار سوا چار پاروں پر مشتمل ایک منزل جو جس کی ایک دن میں آسانی سے تلاوت ہو جائے, اور اس طرح سے سات دنوں میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کا معمول پورا ہو جائے, اس اعتبار سے سات منزلیں. اور اس میں بھی آپ کو ایک بڑی جس کی جو تقسیم ہے منزلوں کی سورتوں کی تعداد کے اعتبار سے اس میں ایک بڑا حسین توازن ملے گا. سورہ فاتحہ تو آپ کے علم میں ہے کہ مشترک ہے, ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے, اسی سورہ فاتحہ کو آپ ایک طرف رکھ لیجئے. پہلی منزل کا آغاز ہوتا تھا اس میں سورہ بقرہ سے لے کر اور سورۃ النساء تک, یہ تین سورتیں ہیں. اس کے بعد اس سے اگلی جو منزل ہے اس میں پانچ سورتیں, اس سے اگلی منزل میں سات سورتیں, اس سے اگلی منزل میں نو سورتیں, اس سے اگلی منزل میں گیارہ سورتیں, اور چھٹی منزل میں تیرہ سورتیں, اور پھر ساتویں منزل جو ہے اس میں 13x5 65 سورتیں. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آخر میں سورتیں چھوٹی چھوٹی آتی ہیں تو اس لیے ان کی تعداد زیادہ ہے, لیکن یہ سات دنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عام طور معمول تھا قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کرنے کا. قرآن حکیم کے فہم سے کیا مراد ہے؟ فہم قرآن کے مختلف پہلو ہیں اور خود قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے, تذکر بھی اور تدبر بھی. تدبر کے اعتبار سے بلکہ دونوں کا ذکر سورہ سواد کی آیت نمبر 30 میں آیا کہ کتاب انزلناہ, یہ کتاب ہے جسے ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ نازل فرمایا ہے. انزلناہ الیک, تمہاری طرف بڑے اہتمام سے نازل فرمایا ہے. مبارکن, یہ بہت ہی بابرکت بہت مبارک کتاب ہے. یہ سب کچھ ہم نے کیوں اہتمام کیا؟ لیدبرو آیات ہی فی آیات ہی, تاکہ لوگ جو ہیں اس کی آیات کے اندر غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب, اور تاکہ جو ہوش مند ہیں وہ اس سے نصیحت اور یاد دہانی اخذ کریں. تو یہاں پر قرآن مجید کے سمجھنے کے دو درجے خود قرآن نے متعین کر دیے. تذکر اس سے مراد ہے قرآن حکیم کے کسی بھی مقام پر سرسری غور سے جو بیان کیے گئے مضامین ہیں ان کے لب لباد, ان کے خلاصے, اور اس میں جو نصیحت اور معیزت کا پہلو ہے اس کو پا لینا, اس کو سمجھ لینا, یہ تذکر ہے. اور اس پہلو سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے. سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے چار مرتبہ اس بات کو دہرایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے تو اس قرآن کو نصیحت کے لیے یاد دہانی کے لیے بہت آسان بنا دیا, تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت اخذ کرے؟ البتہ آپ کے ذہن میں سوال اور میرے ذہن میں بھی فطری طور پر یہ آتا ہے کہ ہمیں تو پڑھتے ہوئے یہ اتنا آسان نہیں لگتا ہے, بلکہ ہماری اکثریت کو تو اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح فرمایا, سورہ مریم کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی؟ عربی. اس کا ذکر میں آپ کو کر چکا ہوں کہ 10 مرتبہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. اگر آپ ان ساری باتوں کو جوڑیں تو حاصل کیا نکلتا ہے؟ حاصل یہ نکلتا ہے کہ عربی زبان ہر پڑھے لکھے مسلمان کو, جسے بھی کچھ الفابیٹس اور وہ باقی چیزیں جو ہیں جو آتی ہیں دنیاوی اعتبار سے تعلیم جسے حاصل ہے, اسے عربی ضرور سیکھنی چاہیے. اس لیے کہ تاکہ وہ اس قرآن مجید سے کم از کم وہ تذکر, وہ یاد دہانی جس کا اللہ نے اتنا اہتمام فرمایا کہ 5 نمازیں جو فرض کی ہیں ان میں سے ہر ایک کے اندر قرآن پڑھنا لازم, اور ان میں سے 5 میں سے 3 ایسی ہیں جس میں قرآن باقاعدہ بلند آواز سے پڑھا جا رہا ہے. اب وہ تذکر, وہ یاد دہانی, وہ نصیحت بغیر کسی اضافی تردد کے, بغیر کسی اضافی ٹائم کو سپیر کیے ہوئے, کوئی آدمی کہے میں بہت بزی اور بہت مصروف ہوں, اسے نماز کے علاوہ وقت نہیں ملتا, اسے بھی وہ تذکر اور یاد دہانی حاصل ہو سکے. لیکن شرط یہ ہے کہ کم از کم تھوڑی سی کوشش کر کے. انگریزی ہم 14-14 سال 16-16 سال اور اس کے باوجود فیل ہوتے ہیں, لیکن وہ پڑھتے ہیں کیوں؟ کہ اسے 2% کی نوکری جو ہے وہ ملتی. اور اللہ نے اپنا کلام جس زبان میں نازل فرمایا, جس کا تذکرہ اپنے کلام میں 10 مرتبہ فرمایا, اس کو سیکھنے کے لیے کچھ اوقات, کچھ صلاحیتیں. جبکہ وہ میں عرض کرتا ہوں کہ 1/10 اور 1/20 جتنا ٹائم ہم انگریزی کے لیے لگاتے ہیں اس سے بھی کم تر وقت کے اندر آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کے اندر آپ کو اس کے تذکر کے پہلو سے بہت آسان, لیکن اس زبان میں جس میں اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس زبان کو سیکھنے کے لیے بھی اس رمضان مبارک کے بعد انشاءاللہ ہماری ریگولر بیسس پہ کلاسز سارے ہی شہر میں ہوتی ہیں, اور بھی بہت سارے اس کے لیے ذرائع ہیں, اور آگے بھی قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ مقامات آئیں گے اس کے حوالے سے یاد دہانی آتی رہے گی. لیکن ابھی سے نیت اور ارادہ دل میں کر لیں کہ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس کو ہم نے ضرور سیکھنا ہے. اس سے اگلا جو درجہ ہے تدبر کا, کہ قرآن حکیم کے کسی حصے پر گہرا غور و فکر کر کے اس کے مضامین میں پوشیدہ حکمت اور فلسفہ کو سمجھ لینا. اس پہلو سے قرآن مجید ایک بہت ہی وسیع, بہت ہی عمیق اور بہت ہی مشکل کتاب ہے, کہ پوری زندگی کھپا کر بھی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے تدبر قرآن کا حق ادا کر دیا اس لحاظ سے. لیکن یہ وہ فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے جس کے اندر جنہیں اللہ نے صلاحیت دی ہے انہیں اپنی صلاحیتوں کا سب سے بہترین استعمال اس قرآن مجید میں غور و فکر و تدبر. اور جتنی ماڈرن سائنسز ہیں, وہ چاہے سوشل سائنسز ہوں یا فزیکل سائنسز ہوں, یا جتنے بھی فیلڈز آف نالج ہیں, ان کے ساتھ اس قرآن مجید کو ریلیٹ کرنا, سارے یہ نالج جو ہیں یہ اللہ کے اس کلام سے جو ہے وہ اخذ شدہ ہیں. ان کو آپس میں ان کا لنک, ان کا ربط, اور جس پہلو سے کوئی پڑھے گا اور سمجھے گا, میں نے آپ کو ایک فزیشن کی اور ایک سرجن کی مثال دی ہے, اس نے پڑھا تو اس نے جو اس کو میڈیکل حقائق اس میں نظر آئے اس کے حوالے سے بات کی ہے. ایک جو ہے نیوکلیئر سائنسدان اس کو پڑھے گا تو اس کو اس کے حوالے سے اس کے اندر جو ہے وہ ہدایت ملے گی. ایک فلکیات دان اس کو پڑھے گا تو اسے اس کے حوالے سے ہدایت ملے گی. ایک سوشیالوجسٹ پڑھے گا, ایک اکانومسٹ پڑھے گا, جو بھی زندگی کا شعبہ ہے اس حوالے سے جب اس کو اسٹڈی کرے گا, ریلیٹ کرے گا, تو اس کو پتا چلے گا کہ ڈیوائن گائیڈنس جو ہے کیا ہے. اور اس کی روشنی میں یہ 2 آنکھیں ہیں, ایک مادی علم کی آنکھ ہے اور ایک یہ قرآن کا روحانی علم ہے. دونوں آنکھوں سے دیکھیں گے تو بیلنس ویژن ہوگی, اگر ایک آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو بلرڈ ویژن جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس اعتبار سے یہ تدبر کے لیے بھی انسان کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں جو کام کرنے کا اصل ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. محکم اور متشابہ آیات, اس کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے. قرآن حکیم کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کا مفہوم بہت سادہ اور عام فہم, اور یہ وہ آیات میں جن میں احکامات بیان کیے گئے ہیں. انہیں محکمات کہا گیا ہے. ہمارے غور و فکر کا اصل ارتکاز اور فوکس انہی پر ہونا چاہیے. کچھ دوسری آیات بھی ہیں جن کے مضامین کی اصل حقیقت سمجھنے سے ہماری عقل جو ہے وہ عاجز, ان کو متشابہات کہا جاتا ہے. اور جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہوتا ہے وہ انہی آیات کو اپنے غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں اور ان کے مضامین کی کچھ عقلی توجیحات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ درست رویہ یہ ہے کہ انسان ایمان بالغیب کا اظہار کرتے ہوئے ان آیات کی تصدیق کرے. اس بارے میں انشاءاللہ جب سورہ آل عمران پڑھیں گے تو اور تفاصیل بھی آئیں گی, اس میں جو ایگزیکٹ وہ مقام بھی آئے گا آیت نمبر 7 جس میں ان دونوں قسم کی آیات کا تذکرہ ہے, وہاں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آئے گی. قرآن حکیم کی تعویل خاص اور تعویل عام, یہ دو الفاظ بھی آپ نے سنے ہوں گے. تعویل خاص کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات اکثر و بیشتر چونکہ کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہیں اور کسی شان نزول کے ساتھ نازل ہوئی ہیں, آیات کی اس پس منظر اور شان نزول کو سمجھنا تعویل خاص کہلاتا ہے. وہ خاص پرسپیکٹو اور بیک گراؤنڈ جس میں وہ آیات نازل ہوئی تھی, کوئی خاص واقعہ, کوئی غزوہ, کوئی اور جو ہے ایسی سچویشن جس کے متعلق اللہ کی طرف سے گائیڈنس آئی. لیکن چونکہ قرآن مجید تا قیام قیامت ہدایت اور فار آل ٹائمز اینڈ آل ایونٹس ٹو کم قرآن مجید کے اندر گائیڈنس موجود ہے, اس لحاظ سے قرآن مجید کی آیات کا وہ مفہوم جو کہ آپ کے حالات موجودہ کے اوپر جس کا انطباق ہوتا ہے اور جو اس سے متعلق جو گائیڈنس ملتی ہے, اسے تعویل خاص کہا جاتا ہے, یعنی تعویل عام کہا جاتا ہے, یعنی جنرل اپلیکیشن اس کی جو ہے. اور اس لیے کہ قرآن مجید خود کہتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں کہ لقد انزلنا الیک الکتاب, ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل فرمائی ہے, فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر ہے, تمہارا تذکرہ ہے, تمہاری پین فکر اس میں موجود ہے, تمہارے لیے ایک آئینہ ہے جس کے اندر ہر شخص اپنی شکل جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. افلا تعقلون, کیا تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے اعتبار سے یہ جان لیجئے کہ عقائد اور عوامر اور نواہی, عوامر امر کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے جو کام کرنے کا دیا ہے, اور نواہی جو ہے یہ نہیں کی جمع ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا. ان پہلوؤں سے ہمیں احادیث مبارکہ, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت صحابہ اور خلف صالحین کے عمل کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی جدت, کوئی اختراع, کوئی اپنی جو ہے خیال کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ محمد الرسول اللہ والذین معہ, جو ان کا طریقہ تھا اسی پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے. البتہ سائنسی حقائق بھی قرآن مجید میں سائنسی حقائق کی طرف اشارے موجود ہیں, ان کے اعتبار سے جو جدید ترین تحقیق ہے اس کو اپلائی کرنا ہوگا. اس لیے کہ جیسے جیسے علم انسانی ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے ہی جو ہے وہ انسان ڈسکور کر رہا ہے کہ اس قرآن مجید میں تو یہ ساری باتیں جو ہم نے اتنی کوشش اتنے تردد سے آج دریافت کی ہیں, قرآن تو 1400 سال پہلے ان کا تذکرہ کر چکا ہے. تو اس اعتبار سے جو ماڈرن ریسرچ ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اصل فہم قرآنی اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ محمد رسول اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرح اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بالفعل جدوجہد کی جائے, اور اس میں اس جدوجہد میں جو مراحل پیش آئے, جو مشکلات پیش آئے, ان کے لیے قرآن مجید جو گائیڈنس فراہم کرتا ہے اسے اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کیا جائے, تو پھر قرآن مجید کا اصل فہم انسان کو حاصل ہوتا ہے. اسی کے اللہ نے خود کہا ہے کہ والذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم لازمن انہیں اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرماتے ہیں. وہ ہے کہ قرآن کی ہدایت سے استفادے کے لیے اس راستے پر چلنا ضروری ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جدوجہد کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین شخص کسے قرار دیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. اب غور کیجئے ہمارے سٹینڈرڈ اور معیارات کیا ہیں. اس کے اعتبار سے اگر کوئی اچھا انجینئر ہے, کوئی اچھا ڈاکٹر ہے, اچھا پائلٹ ہے, یا اچھا وکیل ہے, یا اچھا سائنسدان ہے, ہم کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب شخص ہے, بہت اچھا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیارات نہیں بتائی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر اس چیز کو راسخ کریں, اور یہ صرف زبان سے کہنے سے راسخ نہیں ہوگی, اپنے عمل سے ثابت کریں کہ سب سے بہترین کام قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا ہے. اس کے اندر جب ہم خود لگیں گے, اپنی توانائیاں, اپنی صلاحیتیں لگائیں گے, تو ایک بلٹ ان میسج بچوں تک منتقل ہوتا ہے, اور ان کے دلوں میں بھی ہمیں آئیڈیل اس چیز کو بنانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. البتہ یہ جو سارے آپ نے قرآن مجید کی عظمت کے برکت کے اس کے اندر علم و حکمت کے پہلو سماعت فرمائے, اس کے ساتھ ساتھ اگر اس قرآن مجید کے بارے میں انسان غفلت کا مداہنت کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اس قرآن میں اس کے بارے میں بھی بڑی وعیدیں آئیں. قرآن مجید سے غفلت کی سزا جو خود قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے سورہ طہٰ کی آیات 124 سے 126, اس میں فرمایا ومن اظلم من بلکہ ومن اعرض عن ذکری, جس نے میرے ذکر سے پہلو تہی کی, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, تو اس کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بھی بہت ہی تنگی والی ہو. کروڑوں میں کھیل رہا ہوگا لیکن امن چین سکون, اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے, اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر اللہ کا یہ قرآن ہے. آپ کو آیت سنا چکا ہوں, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, تو یہاں فرمایا کہ فانا لہ معیشتا ضنکا, یہ تو دنیا کا حشر, اور یہ آپ غور کیجئے یہ ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے, قوم کا معاملہ بھی یہی ہے. آج ہم نے قرآن مجید سے اگر رخ پھیرا ہوا ہے, منہ موڑا ہوا ہے, اس کے نظام کو ہم اپنی اجتماعی زندگی میں جاری اور ساری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو ہماری معیشت کا بھی جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جس برے حال سے ہم گزر رہے ہیں وہ بھی جو ہے ایویڈنس ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَى, اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا. قال رب لما حشرتني عمى, سوال کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا, اسی طریقے سے تیرے پاس میری آیات آئی تھی, فنسیتھا, تو تُو نے انہیں بھلا دیا تھا, تیرے پاس فرصت ہی نہیں تھی, ٹائم ہی نہیں تھا, تیرے پاس میٹنگز کی, تیرے پاس جو ہے وہ اپنا ڈنر اور لنچز کی اتنی جو ہے مصروفیات تھی کہ ٹائم ہی نہیں تھا کہ تُو میری جو ہے ان آیات کی طرف توجہ کرتا, دھیان کرتا اور اس سے اپنی زندگی کو سنوارتا. کذالک الیوم تنسا, اسی طرح سے آج کے دن تو بھی بھلا دیا گیا. تو یہ انجام کہ آخرت میں جو ہے اس کو اندھا اٹھانا ہے جانا, اور وہ سوال کرے گا کہ میں تو دنیا میں بڑا ہوشیار اور چالاک تھا, ورلڈلی وائز تھا, میری بڑی بڑی آنکھیں تھیں, لیکن اگر اس قرآن کی روشنی میں نہیں دیکھا ہے, اس نور کے تحت زندگی بسر نہیں کی ہے, تو قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ من کان فی ہذہ اعمى وهو یوم القیامۃ اعمى, جو اس دنیا میں جو ہے وہ اندھا رہا تو وہ پھر قیامت کے دن بھی جو ہے اندھا ہی اٹھایا جائے گا. تو اس نور سے محرومی اس دنیا کے اندر جائے وہ انسان کو آخرت میں بھی اس انجام سے دوچار کرنے والی ہے. قرآن مجید کے مطابق سب سے بڑا ظالم جس سے اللہ خود انجام لے گا, جیسے خود انتقام لے گا, اس کا ذکر آیا سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 22 میں, فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ, اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جسے اسے اس کے رب کی آیات کے حوالے سے یاد دہانی کرائی گئی ہو. ثم اعرض عنہا, پھر بھی اس نے ان سے اعراض اختیار کیا ہو, پہلو تہی کی ہو, اسے کنی کترائی ہو. فرمایا انا من المجرمین منتقمون, ایسے مجرموں سے تو ہم خود انتقام لینے والے ہیں. اس لحاظ سے جہاں یہ بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے, اس کا احسان ہے, اس کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ ہم جو ہے اس کام کے لیے یہاں پر جمع ہو سکے, وہاں ہمیں اس کی عظمت کا اور اس کے مقام کا اور اس کے جو تقاضے ہیں اور یہ کتنا نازک جو ہے وہ معاملہ ہے, اس کا ہمیں احساس رہنا چاہیے. یہ کوئی محض جو دنیاوی طور پر کوئی جیسے کوئی اور چیز سیکھ لینے کے لیے آدمی جو ہے کبھی جو ہے جزوی طور پر اس کو اٹینڈ کر لیا کبھی نہ کیا, یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے حوالے سے جس کے سامنے نصیحت اور یاد دہانی آ گئی پھر بھی اگر وہ پہلو تہی اختیار کرتا ہے, روگردانی کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا کی ناراضی اور اس کا غضب بھی اس پر بہت زیادہ بھڑکتا. اس لیے یہ معنی نہیں ہے کہ جو اس کو سننے ہی نہیں آتا ہے وہ بچ گیا, وہ اور زیادہ جو ہے وہ اس لیے کہ جو سننے کے لیے آ رہا ہے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے تو بڑے امکانات ہیں اس بات کے کہ وہ اس کو اپنی زندگی کے اندر جاری و ساری کرے اور اس ہدایت سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جمع کرے. جو سرے سے اس کو سنی نہیں رہا ہے تو وہ تو اس سے بھی بڑھ کر جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ پہلو تہی کا روگردانی کا رویہ بلکہ استکبار کا رویہ اختیار کر رہا ہے, اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق باسپرس کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گرفت اور پکڑ سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس اپنی بابرکت کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے جو مضامین ہمارے سامنے آئیں اللہ اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسے اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کر سکیں, ہم اسے اپنے عمل کا حصہ بنا سکیں, تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اس کی رحمت کے اور اس کی مغفرت کے امیدوار اور مستحق قرار پائیں. آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جہاں ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امیدوار ہیں, وہیں پر قرآن یہ بتاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں کچھ لوگوں کے خلاف فریاد اور استغاثہ بھی کریں. وہ کون لوگ؟ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ وقال الرسول, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے, یا رب اے میرے پروردگار, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. بتائیے یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر ہے, اور یہ فریاد. اگر معاملہ یہ ہو کہ ہفتوں اور مہینوں قرآن مجید کو کھولنے کی نوبت نہ آتی, اور اگر کھولا بھی تو صرف اس کی آیات کی تلاوت کر کے اور اپنے آپ کو فارغ البال سمجھ لیا, اس کے مضامین کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا, اگر ان ذمہ داریوں کی طرف توجہ نہیں دی ہے تو یہ سب کا سب جو ہے اس قرآن مجید کو چھوڑنے کے مطابق. آپ اندازہ تو کیجئے ہم میں سے کون سا شخص ہے جو کوئی دن بھی اخبار پڑھے بغیر اس کے دن کا آغاز ہوتا ہو. ناشتہ کئی لوگوں کا اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے, اور آن این ایوریج 15 منٹ سے لے کر آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ اور چھٹی کے دن 2-2 گھنٹے اخبار کے ساتھ گزرتے. مجھے بتائیے کیا اللہ کے کلام کی حیثیت کوئی کمپیریزن ہے اللہ کے کلام اور اس 2% کے اس اخبار میں جس کی کل عمر 1 دن اور جس کے اندر پتہ نہیں آدھی باتیں سچی اور آدھی باتیں جھوٹی, اس کے بارے میں تو اتنا اہتمام, اور کیا اتنے ہی اہتمام کے ساتھ ہم قرآن مجید کو بھی سمجھ کر پڑھنے کے لیے ٹائم, کم از کم یہ لٹمس ٹیسٹ اپلائی کر لیں کہ جتنا وقت ہم اخبار پڑھنے کے لیے لگاتے ہیں کیا اتنا وقت بھی ہم اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے اتنی باقاعدگی کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں؟ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو یہ بالفعل جو ہے قرآن مجید کو چھوڑنے کے مترادف ہے, اس سے پہلو تہی کے مترادف ہے, اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فریاد آئی. میری گفتگو کی آخری بات کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور امام بہکی رحمت اللہ علیہ اسے اپنی کتاب شعب الایمان میں لائے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب, اور یہ خطاب یوں سمجھ لیجیے کہ مجھ سے اور آپ سے براہ راست, اس لیے کہ خطاب کا آغاز دیکھیے, یا اہل القرآن, اے قرآن والو, کیا میں اور آپ قرآن والے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گفٹ کیا ہے, ہمارا اس میں کوئی کلیم تو نہیں, ہمارا کوئی برتھ رائٹ تو نہیں, گاڈ گفٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے ہاں پیدا فرمایا, اور جب ہماری شعور کی سطح پر ہم نے آنکھ کھولی تو ہمارے والدین نے ہمیں کلمہ طیبہ اور اس نورانی کلام کو سکھانے کا اہتمام کیا. تو اس اعتبار سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن, اے قرآن والو, اٹس اے ڈائریکٹ ایڈریس ٹو یو اینڈ می, مجھ سے اور آپ سے خطاب ہو رہا ہے, کیا کرو؟ لا تتوسد القرآن, اس قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. تکیہ دو کاموں کے لیے ہوتا ہے, ایک تکیہ میرے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے, تکیہ استعمال ہوتا ہے سہارے کے لیے, اور تکیہ ہوتا ہے پیٹھ کے پیچھے. تو قرآن مجید کے ساتھ یہ دو کام میں کروں, پہلا یہ کہ اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے نہ پھینکیں, اس لیے کہ سابقہ اقوام نے یہی غلطیاں کی تھی جن کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب سے مستحق ٹھہرے. نبض فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم, اہل کتاب میں سے ایک گروہ جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. پیٹھ کے پیچھے پھینکنا کیا ہوتا ہے؟ جو میں آپ کو ابھی توجہ دلا رہا تھا کہ اگر وہ اہمیت بھی نہیں دی جا رہی جو روزانہ کے اخبار کو دی جا رہی ہے, تو اگرچہ خوشبو میں بسا کر ریشمی جزدان میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے, لیکن عملاً کیا رویہ ہے؟ عملاً رویہ یہ ہے کہ اس سے پہلو سے ہی اختیار کی جا رہی ہے. دوسرا یہ کہ اس قرآن مجید کو اپنی جھوٹی امیدوں اور تمناؤں کا سہارا نہ بنانا, تکیہ سہارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ سمجھنا کہ جناب ساری عمر تو نہ خود قرآن مجید کو پڑھا نہ سمجھا, نہ اپنے بچوں کو پڑھایا نہ سمجھایا. اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ جو ہمارے یہاں اہتمام وہ یہ ہے کہ جناب قاری صاحب آ جائیں اور وہ اس کے جو اس کا متن ہے وہ ہمارے بچوں کو پڑھنا سکھا دے. اس سے زیادہ تو ہم سمجھتے نہیں کہ اس قرآن مجید کو سیکھنے کی بھی کوئی ضرورت ہے, کہ اس کے اندر ہم سے خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا, اس معنی اور مفہوم کو جاننا یہ ہماری ضرورت ہے یا ہمارے بچوں کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد یہ توقع کہ جناب اب شادی کے موقع پر اگر بچی کو اس قرآن کے سائے کے نیچے سے گزار دیا تو اس کی بقیہ زندگی جو ہے اچھی گزرے گی. نہیں بھائی, اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید صرف سائے سے کے نیچے سے گزر جانے سے اس کی زندگی اچھی نہیں ہوتی جب تک اس کو سمجھا نہ جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا نہ جائے. تو یہ دو کام اس کے لیے اس قرآن کو, اور ہم نے تو اس کو جو ہے عدالت میں قسم کھانے کے لیے اور اپنے جو ہے جتنے جھگڑے اور نزاع ہیں اس سارے مواقع پر بھی قرآن اٹھا لو. قرآن مجید ان کاموں کے لیے نہیں آیا ہے, یا فال نکالنے کے لیے اس کو استعمال کر لینا, یہ سارے چیز اس کے اصل استعمال نہیں ہے. بلکہ جیسے عرض کیا کہ اللہ نے تو اسے پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ بنا کر بھیجا, تو کیا کرنا, وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, اس کی تلاوت کرنا جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق. آنا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت جو ہے, دن اور رات کے اوقات میں اس کو اختیار کرنا. وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, ایسے الفاظ ہیں جو قرآن مجید کے اندر بھی آئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر, کہ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے, يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق. اولئک یؤمنون بہ, صرف وہی ہیں جو صحیح حقیقی معنوں میں اس پر یقین رکھنے والے ہیں. ومن یکفر بہ, اور جو کوئی اس کا انکار کرے, فاولئک ہم الخاسرون, تو وہی ناکام ہونے والے اور خسارہ پانے والے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تلاوت اصل میں ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ تلاوت کا مفہوم کیا ہے. اس لیے کہ عام طور پر تلاوت سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ بچپن میں کسی مرد یا کسی عورت نے جیسا ہمیں قرآن مجید پڑھنا سکھا دیا, اگر اسے صحیح آتا تھا تو اسے صحیح سکھا دیا, اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی اپنی ادائیگی میں کچھ کمیاں کوتاہیاں تھیں وہی ہم تک منتقل ہو گئی. ساری عمر اسی طریقے سے قرآن مجید کو دہراتے چلے جانا, یہ عام طور پر تلاوت کا مفہوم. جبکہ عربی کے لحاظ سے تلاوت کا لفظ جو ہے وہ نکلا ہے تلا یتلو تلاوتن, اور اس کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا, ٹو فالو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, یہ ہے تلاوت. یہ وہ مفہوم ہے جو خود قرآن مجید میں اس مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سورۃ الشمس کے اندر فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی, اس کی دھوپ. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا, اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. چاند کیا کرتا ہے, وہ سورج کے فٹ پرنٹس کو فالو کر رہا ہے, انہی نقوش پا پر چاند چل رہا ہے. تو یہ ہے تلاوت. اس اعتبار سے اگر اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے غور کریں تو ہمارا رویہ جو قرآن مجید کے بارے میں جو مطلوب ہے, جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ نے فرمایا, وہ ہے کہ اس کی تلاوت جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق. اور اس میں اس تلاوت کے حقوق کے ذیل میں یہ جان لیجئے کہ سب سے پہلی بادی بنیادی چیز ہوتی ہے کہ انسان کا اس کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے, اس کی کنوکشن کیا ہے, وٹ ڈز ہی فیل اباؤٹ اٹ. تو یہ ایمان اور یقین کہ اس آسمان سے نیچے اور اس زمین کے اوپر اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے, کوئی نعمت نہیں ہے. جب تک یہ ہمارے اندر یہ یقین نہ ہو, ہم کیوں کر جو ہے اس کے لیے کوئی قربانی دینے وقت کی, صلاحیت کی, اور کیوں کر جو ہے وہ اپنے آرام کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ وہ بنیادی یقین جو ہمیں سب سے پہلے, آپ اس کا, آپ کو میں سنا چکا ہوں محمد رسول اللہ کا فرمان, سب سے بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور سب ہمیں یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا یہ سب سے بڑا انعام, اس لیے کہ سورۃ الرحمن کا آغاز کس طرح ہو رہا ہے, اور رحمان, رحمان کی رحمانیت جب نقطۂ عروج پر پہنچی, اس کی عروجی شان کا اظہار کس طرح سے ہوا کہ علم القرآن, اس نے قرآن سکھایا. رحمان کی رحمانیت کا مظہر عتم یہ قرآن مجید. تو اس کی یہ ایمان اور یقین کہ ہمارے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی دولت یہ قرآن مجید. پھر اس کو پڑھا جائے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس میں جو تجوید کے قواعد ہیں جس کے تحت یہ ان حروف کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے، مخارج کا صحیح علم ہو، اوقاف اور رموز کہاں ملانا ہے کہاں رکنا ہے، ان سب چیزوں کا انسان کو صحیح طرح سے اس کی پہچان ہو، اور ان بنیادی قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی غلطی نہ کرے جس سے معنی اور مفہوم کے بدلنے کا جو ہے احتمال پیدا ہوتا. یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ قاریوں کے انداز میں جو ہے بڑے تکلف کے ساتھ پڑھنے کی، بلکہ کم از کم تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنے کے اعتبار سے. اور اس اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں، ایک تجوید استاد نے کتاب لکھی اور انہوں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ پاکستان میں 99% لوگ تجوید کے قواعد کے خلاف قرآن مجید پڑھتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا نازک معاملہ ہمارا، تو جو ہمارا مروجہ تصور تلاوت ہے اس کے اعتبار سے بھی جو ہے معاملہ کتنا کمزور اور نازک ہے. اور اس پہلو سے بھی ہمیں فکر کی ضرورت ہے کہ اولین فرصت میں انسان کسی صحیح پڑھنے والے کو اپنا قرآن سنائے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ میں خدا نہ خواستہ کہیں ایسی غلطیوں کا مرتکب تو نہیں ہو رہا کہ جو جن کی وجہ سے میرے لیے کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گرفت اور پکڑ جہاں نہ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ صحیح پڑھنا، اس کو باقاعدگی اس کی پڑھنی، جو میں آپ کو لٹمس ٹیسٹ پر کر چکا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت ایک مہینے میں مکمل کر لیا. ایک صحابی سے آپ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اس سے زیادہ کی میرے اندر ہمت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اس کو 15 دن میں جو ہے وہ پڑھ لیا کرو. انہوں نے اور زیادہ کہا، آپ نے فرمایا کہ تم ایک ہفتے کے اندر اس کی تلاوت مکمل کر لیا کرو. انہوں نے کہا میری اس سے بھی زیادہ میرے اندر استطاعت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن، 3 دن سے زیادہ جلدی قرآن کو ختم نہ کرنا، کیونکہ پھر اس کے سمجھنے کا حق ادا نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا منیمم اور میکسیمم، کم از کم 3 دن، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیریڈ شروع کیا تھا وہ 1 مہینہ، یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے معیار مطلوب. ویسے نہ پڑھنے سے تو اگر کوئی 2 آیات 5 آیات بھی روزانہ باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر انسان ڈیرہ ڈال کر بیٹھ جائے، بلکہ اپنی اس مقدار کو درجہ بدرجہ بڑھاتے ہوئے اس معیار مطلوب تک لانے کی کوشش یہ باقاعدگی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ صحیح پڑھنا کس لیے، کہ اس کو ساتھ ہم نے سمجھنا، اس کے معنی اور مفہوم کو، جیسا کہ اللہ کی مہربانی سے ہمیں یہ موقع میسر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک لفظ بہ لفظ اس کے جو ترجمہ ہے وہ بھی، اور جو اس کی ضروری مختصر تشریح، اس لیے کہ یہاں اتنا وقت تو نہیں ہے کہ جو اس کے سارے مضامین کا بیان ہو سکے، لیکن وہ موٹی موٹی جو اس کے تذکیر کا پہلو ہے اور جو ضروری باتیں ہمیں جاننی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی یہاں پر. لیکن یہ کوئی ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس کے بعد انسان اپنی بقیہ زندگی میں اپنی یہ باقاعدگی تفاسیر اور تراجم کے ذریعے سے اس کے اندر جو احکام ہیں، جو مضامین ہیں، ان کو تفصیل سے سمجھیں. لیکن یہ صرف ایک علمی ایکسرسائز نہیں ہے، اٹس ناٹ جسٹ این اکیڈیمک ایکٹیویٹی، بلکہ یہ سمجھنا کس لیے ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنے عمل میں ڈالیں. کیونکہ تلاوت کا مفہوم جو ہم نے ابھی سمجھا وہ ہے پیچھے پیچھے چلنا، تو پیچھے چلنے کے لیے انسان جب تک اس راستے پر عمل نہیں کرے گا اس وقت تک پیچھے چلنے کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. تلاوت کا حق تب پورا ہوتا ہے کہ ایمان اور یقین بھی ہو، اس کو باقاعدگی کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھا بھی جائے، اس کو سمجھا بھی جائے، اور اس پر عمل، اور عمل کے بھی دونوں لیولز ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں بھی عمل اور معاشرے کے اندر بھی اس کو جاری اور ساری کرنے کے لیے اس کے احکام کو، اس کے لیے کوشش، محنت اور جد و جہد، یہ عمل کے دونوں پہلو ہیں. اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفشو ہو، یہ صرف تلاوت کا حق ہی ادا نہیں کرنا ہے بلکہ اسے پھیلاؤ، عام کرو، چہار دانگے عالم میں عام کرو، یہ تو پوری دنیا کے لیے لائٹ ہاؤس ہے اور اس کی روشنی کو عام کرنا یہ تمہاری ذمہ داری. وتغنوا، اور اس کو خوش الہانی سے پڑھا کرو، اس کا جو ڈیوائن میوزک ہے، ملکوتی موسیقی ہے، اس سے لطف اٹھاؤ. وتدبروا فیہ، وہ کہ اس میں جو 5واں تقاضا ہمارے سامنے آیا کہ اپنے ذاتی عمل اور اپنے معاشرے میں اس کو جاری و ساری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس لیے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس اعتبار سے آپ کو جو ابھی وہ سورج کی اور چاند کی جو میں نے سورۃ الشمس کے حوالے سے بات بتائی تھی, تو یہ عرض کروں کہ چاند کیا کرتا ہے, چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے, ریفلیکٹ کرتا ہے. تو ہمیں بھی اس قرآن کا جو سورج ہے اس میں سے اس کے ہم کو ہمیں ہم میں سے ہر ایک کو اس کا چاند بننا چاہیے, اس کی روشنی کو اس کے نور کو ریفلیکٹ کرنے والا بننا چاہیے. یہ ہے یعنی وفشو ہو, اسے چہار دانگے عالم میں عام کرو, اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن میوزک رکھا ہے اس سے اپنی روحوں کو سیراب کرو. ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس کو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے ذریعے سے مستغنی ہو جاؤ, اس کے بعد تمہیں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. وَتَدَبَّرُوا فِيهِ, اور اس کے اندر غور و فکر کرو, تدبر کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہ حضرات محترم آپ کے سامنے جو اس قرآن مجید کے تقاضے ہیں, جو ہمارا تعلق اس کے بارے میں ہونا چاہیے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں, وہ بھی آ چکا. اور اسی پر ہمارا یہ جو پہلا سیشن ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. جیسا کہ عرض کیا کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے چائے کا وقفہ ہوگا, اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کو بھی ذرا تفصیل کے ساتھ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ جو باقاعدہ ترجمہ ہے اس میں تو پھر اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ, یہ سورہ فاتحہ اتنی ضروری ہے, ہر نماز میں ہم عام طور پر بھی پڑھتے ہیں اور تراوی کی نماز میں بھی اضافی طور پر جو 20 رکعت میں اس کی جو ہے تکرار ہوتی ہے. تو اس کو جتنا ہم سب اچھی طرح سے سمجھ لیں گے اتنا ہی انشاءاللہ یہ ہمارے لیے لائف لانگ اس کا ایک یہ فائدہ ہے, ایسٹ ہے. تو اب چائے کے وقفے کے بعد آپ کا مزید انشاءاللہ گھنٹہ سوا گھنٹہ اس کام کے لیے لیا جائے گا, تو اس کے لیے آپ ضرور وقت فارغ کیجئے, کیونکہ یہ والی تفصیل جو ہے اس کو پھر بیان کرنے کا کل موقع نہیں ہوگا. کل تو اختصار کے ساتھ پورا چونکہ ہمیں ترجمہ کی منزل پوری کرنی ہوگی, اس لیے کل اس کا بہت ہی مختصر ذکر آئے گا. آج انشاءاللہ ابھی اٹائی کے لیے وقفہ ہے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ دوسرے سیشن کا آغاز کریں گے.